الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمتقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا القاسم
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته وعلى شيعته ومحبيه ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے سلامات.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
بانی آقا ہمارے سے حضار کے جانتے ہیں جبو کے لیے سلامات.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ.
آپ کی خدمت میں سورہ زاریات کی چھوٹی سی آیت کی تلاوت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے جن اور انس سب کو خلق کیا ہے عبادت کے واسطے، بندگی کے واسطے. اور گزشتہ سال اس بندگی اور عبادت کے حوالے سے مفصل اپنی آواز یہاں پر میں نے پیش کی تھی. کل بھی عرض کیا تھا کہ کوشش کریں گے عبادت کے وہ مصادیق بتائے جائیں عام طور پر جن کی طرف زیادہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. ہم جب لفظ عبادت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، ذکر، دعا، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. یقیناً یہ عبادت کا بہت ہی بہترین اور اعلیٰ و اتم مصداق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن بعض ایسی عبادتیں بھی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ یا نہیں ہوتی یا کمتر ہوتی ہے. خدا مختار ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم اگر خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ گے تو خدا وہ نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو خدا کہتا ہے کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، یعنی کفران نعمت، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، ترک شکر نعمت، خدا نوکات اس کے لیے عذاب شدید کی وعید سنا رہا ہے، جیسے نماز ترک کرنے کا عذاب ہے، روزہ ترک کرنے کا عذاب ہے، ایسے ہی نعمت کا شکر اس کو ترک کرنے پر عذاب دیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نعمت کا شکر بجا لانا یہ واجب ہے اور عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نعمت لا تشکر کسیئت لا تغفر، وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی مانند ہے جس کو معاف نہیں کیا گیا۔ انسان غلطی سے، اشتباہ سے گناہ بجا لاتا ہے اور پھر اس پر توبہ نہیں کرتا، یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں سخت و ضبط ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جب سخت ہو جاتا ہے مرتے وقت تک اگر توبہ نہیں کرتا، یہ ایسا گناہ ہے جو اس کے لیے اس اگلی زندگی میں مشکلات کا باعث بنے گا۔ فرماتے ہیں یہ روایت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا شکر بجا نہ لایا جائے وہ ایسے گناہ کی مانند ہے کہ جس گناہ کو معاف نہیں کیا گیا، جس گناہ کی توبہ نہیں کی گئی، جس گناہ پر استغفار نہیں کیا گیا وہ گناہ، اور یہ نعمت کہ جس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا گیا یہ نعمت اور وہ گناہ برابر ہے، یہ نعمت اور وہ گناہ برابر ہے۔ اگرچہ یہ بھی اچھی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا متعال کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہاری زبان تھک جائے گی، تمہارے بنائے ہوئے یہ عادات ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کی عطا کردہ نعمتیں نہیں۔ جب اس حقیقت کو آدمی دیکھتا ہے تو پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اس سوچ میں وہ سچا ہے۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، آج کی اس محفل کے حوالے سے میں ایک خصوصی جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ضرور جائیں اور آج کی اس مجلس کی مناسبت سے مناجات شاکرین، وفات جنان میں مناجات خمسہ عشر ہیں، 15 مناجات ہیں، یہ جب دعائیں ختم ہوتی ہیں دعائیں قبیل وغیرہ یہ ساری دعائیں توسل، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں اور پھر مناجات خمسہ عشر ہیں، 15 مناجات امام چہارم کی، ان میں سے شاید مجھے یاد نہیں پانچویں چھٹی جو مناجات ہے وہ مناجات شاکرین ہے، یعنی جو شکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہتا ہے وہ یہ والی مناجات پڑھے۔ مناجات تائبین ہے، مناجات راجین ہے، مناجات محبین ہے، مختلف ہے، مناجات عاصین ہے، مناجات العارفین ہے، تو ان میں سے مناجات شاکرین ہے، ضرور یہ مناجات جا کے پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے، بلکہ میں تو عرض کروں گا اگر معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے، اگر حب محبت پروردگار حاصل کرنی ہے تو انسان کوشش کرے ان مناجات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ترجمے کے ساتھ روز ایک مناجات پڑھے، ایک آدھے آدھے صفحے، پونے پونے صفحے کی اتنی لمبی بھی نہیں ہے، تو روز اگر انسان ایک مناجات پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے صبح نماز کے بعد، جب بھی اس کا ذہن فارغ ہو ہر چیز سے، ہر سوچ سے توجہ کے ساتھ پڑھ سکے، انسان کی زندگی بدل کر آتی ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو ایک سال آزما کے دیکھ لیں، 5 منٹ لگیں گے، 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، توجہ کے ساتھ آدمی ہر روز ایک مناجات کو پڑھے، اس کی زندگی نہ بدلے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو شک ہے وہ آزما کے دیکھ لیں. تو امام مناجات شاکرین میں فرماتے ہیں فکیف لی، یعنی کچھ جملے بولنے کے بعد پھر فرماتے ہیں فکیف لی بے تحصیل شکر، فکیف لی بے تحصیل شکر. یہ چیز انہوں نے وہاں پہ بیان کی کہ تیری نعمتیں قابل شمارش نہیں ہیں، بس فکیف لی بے تحصیل شکر، اے پالنے والے میں تیرا شکر کیسے حاصل کر سکتا ہوں، تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. ابھی جو اگلا نقطہ امام فرما رہے ہیں وہ میں نے بیان نہیں کیا. ہم نے جو کہا خدا تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم گننا چاہیں ہم نہیں گن سکتے، لا تعداد نعمتیں. اس لیے لا تعداد نعمتوں کا شکر بجا لانا بھی بہت ہی مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے. لیکن ابھی امام ایک ایسی نعمت کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی نعمت کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں جس کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں. امام فرماتے ہیں شکری ایاکا یفتقر الی شکر، اگر میں تیری کسی نعمت پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں تو یہ کسی نعمت پر شکر بجا لانا لانے کی توفیق یہ خود ایک نعمت ہے. خدا نے مجھے اولاد دی، میں کہتا ہوں خدا ہے تیرا شکر تو نے مجھے اولاد دی، اولاد کا شکر ادا ہو گیا. اب یہ جو اولاد کے شکر ادا کرنے کی جو توفیق ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ اللہ نے دی، کیونکہ شکر کرنا عبادت ہے، یہ بھی اللہ نے توفیق دی. اب اس شکر پر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر میں اس شکر پر ایک شکر بجا لاتا ہوں، خدایا تو نے مجھے اولاد دی تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور مجھے اولاد کی نعمت کے شکریے کی تو نے مجھے توفیق دی اس کا بھی شکر بجا لاتا ہوں، پھر اس شکر کے شکر کا پھر شکر واجب ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر کیسے بجا لائے، ہماری زبان ہمارا وجود تیرا شکر بجا لانے سے قاصر ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے جب یہی بات ہوئی کہا گیا کہ شکر بجا لاؤ میری نعمتوں کا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ خدایا تیری نعمتوں کا شکر ادا لانے سے میں قاصر ہوں، تیری نعمتوں کا میں شکر بجا نہیں لا سکتا، میری زبان اتنی محدود ہے اور تیری نعمتیں اتنی وسیع ہیں کہ میں اپنے عجز کا، اپنی ناتوانی کا اور اپنے قادر نہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کے مقابلے میں، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتا. آواز قدرت آئی، یہ جو تو نے اقرار کیا ہے میں اسے تجھے دی جانے والی ساری نعمتوں کے شکر کے طور پر قبول کرتا ہوں. البتہ جب یہ مشکل آپ کے سامنے پیش آئی کہ ہم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر بجا لائیں، اور اگر پھر ہم لسٹ بنا کے شکر بجا لانا شروع کر بھی دیں تو پھر ہر نعمت جس کا بھی شکر بجا لائیں گے اس کا ایک شکر واجب ہو جائے گا اس شکر کا، اور 100 نعمتوں کا شکر بجا لائے 100 شکر بجا لائے، ان 100 شکروں کا 100 شکر اور واجب ہو جائے گا، پھر ان 100 شکروں کا اور 100 شکر. آگے فلسفہ کہتے ہیں اس سے تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل محال ہے. حل بھی جب اہل بیت کے دار میں آدمی آئے تو اس مشکل کا حل بھی وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی مفاتی کی ملاقات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں جو دن کے اذکار اور دعائیں بیان کی گئی ہیں وہاں پہ بتایا گیا ہے ایک ذکر، چھوٹا سا ذکر، چھوٹی سی دعا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھے گا خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی ساری نعمتوں کا شکر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے ادا کر دی. شرط یہ ہے کہ ہر روز وہ 7 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے. الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کائنہ، ہم اس خدا کا تمام ان نعمتوں پر جو تھیں ہیں اور ہوں گی 7 مرتبہ روز آدمی پڑھے. امام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عبد شاکر کے طور پر ذکر کیا جائے گا. وہی خدا تعالیٰ جو اپنی پاک اور لارحب کتاب میں فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو شکر بجا نہیں لاتی میری نعمتوں کو، بہت کم لوگ ہیں. اور انسان اگر چاہتا ہے ان کم لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائے جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں، تو اس کے ایک طریقہ، چونکہ شکر کی بھی کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں روایات میں جو بتایا گیا ہے، شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر قلبی ہے اور ایک شکر عملی ہے. چھپ گئے لسانی جیسے کہ روایت میں آیا سلام اپنے آپ شکر نعمت اجتناب المحارم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نعمت کا یہ ایک قسم کا عملی شکر ہو جاتا ہے. نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. حرام کام کون سے ہوتے ہیں جن کو انجام دینے سے خدا نے منع فرمایا ہے. وہ خدا جو ہمیں رزق دیتا ہے, روزی دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, ہر قسم کی نعمتیں دیتا ہے, اگر وہ چند کاموں سے کہے کہ ان سے بچو. 70 گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں نا. آپ اگر وہ شیخ تسلیم علیہ رحمہ کی کتاب گناہ کبیرہ اٹھا کے دیکھیں تو 70 گناہ کبیرہ اور کچھ گناہ صغیرہ اس سب ملا کر 104-105 گناہ بنتے ہیں ٹوٹل. ٹوٹل 104-105 کاموں سے خدا ممتاز نے منع کیا ہے. باقی جو مرضی کرو, یہ 104-105 کام تم نہ کرو. جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے اگر ہم اس کے کہنے پر 104-105 کام چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شکر نعمت اجتناب المحارم, خدا ممتاز کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. اور امام فرماتے ہیں تمام الشکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین. یہ شکر قولی ہے کہ تمام الشکر قول الرجل, انسان یہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین, ہر نعمت کے بعد خدا ممتاز کا کی حمد بجا لائے. یہ شکر لسانی ہو جاتا ہے, زبان سے آدمی کہے نماز کے بعد شکرا للہ الحمدللہ شکرا للہ, یہ شکر لسانی ہو جاتا ہے. شکر قلبی کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے یہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. ما عبد انعم الله عليه نعمتا فعرف انها من عند الله الا غفر الله له قبل ان يعملها. ہر وہ انسان جس پر خدا متعال کوئی نعمت نازل فرمائے, اسے کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ دل میں یہ اقرار کرے, یہ معرفت رکھتا ہو انہا من عند اللہ, یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے. بیچ میں واسطہ ممکن ہے کوئی انسان ہو لیکن اصل دینے والا خدا متعال کی ذات ہے. اس کا یہ عقیدہ ہو, اس کی یہ معرفت ہو, اس کو یہ علم ہو, اس کا یہ یعنی دل ہی دل میں وہ یہ اقرار کرے کہ یہ جو میرے پاس نعمت آئی ہے یہ مجھے میرے پروردگار نے عطا کی ہے, دل سے وہ معتقد ہو, کہتے ہیں یہ شکر قلبی ہے. اور قبل اس کے کہ یہ اس بات کو اپنی زبان پر لائے, خدا کا شکر بجا لائے, قبل اس کے کہ یہ کام کرے خدا متعال اسے بخش دیتا ہے, یہ شکر قلبی ہو گیا. وہ شکر لسانی کہ زبان سے انسان اقرار کرے, اور یہ شکر قلبی کے دل میں معتقد ہو اس چیز کا کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ سب ظاہری طور پر مختلف لوگوں سے ملتا ہے, مختلف افراد, ہم سب ایک دوسرے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں لیکن حقیقت میں پشت پردہ خدا متعال ہوتا ہے. یہ جس کا عقیدہ ہو, یہ جس کا ایمان ہو, اور ہر نعمت کے بارے میں الگ الگ اس کے دل میں یہ بات آئے, یہ شکر قلبی ہے. اور جب زبان سے اقرار کرے گا تو یہ شکر لسانی ہو جائے گا. سلام پڑھے سلام بعض اوقات ہوتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی, جیسے وہ مشہور بھی ہے, کہتے ہیں کہ محرم آ گیا اور کسی نے عموماً رسم ہے, اچھی رسم ہے, ثواب ہے, مستحب ہے کہ کالا لباس پہنا جائے امام آل بیت علیہ السلام میں, تو محرم شروع ہو گیا. ایسے لطیفہ سا ہے لیکن اس سے میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مہم ہے ہمارے لیے, جوانوں نوجوانوں کے لیے تھوڑا تفریح بھی ہو جائے گی کہ کہا جی کہ کسی لباس کالا نہیں پہنا, پوچھا تم نے کالا لباس نہیں پہنا, اس نے کہا لباس کالا ہونا ہو دل کالا ہونا چاہیے, لباس کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے, دل یعنی کہنا یہ چاہتا تھا دل میں غم ہونا چاہیے لیکن کہا دل کالا ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے, اس میں کوئی سوال اور اشکال نہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے, بے شک دل پاک ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے, لیکن دل کے ساتھ ساتھ وجود بدن ظاہر اس سے بھی اظہار ہونا چاہیے. ممکن ہے کیونکہ دل میں انسان معتقد تو کافی ہے, زبان سے شکریہ کرنے کی کیا ضرورت, زبان سے شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت. آئمہ علیہ السلام نے اپنے عمل اور کردار سے بتایا کہ نہ, دل کی اپنی ذمہ داری ہے, زبان کی اور اعلان کی اپنی ذمہ داری ہے. دل غمگین ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ظاہر سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ یہ شخص آزادار ہے. ظاہر سے بھی پتہ چلنا چاہیے مودت اور محبت میں جو علماء اور مفسرین نے فرق بتایا, فرق یہی ہے. محبت کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کو چاہنا, مودت کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا, لیکن فرق جو بتایا گیا اور بھی بہت سارے فرق ہیں. ایک فرق جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کسی کو چاہتا ہے, دل ہی دل میں چاہتا ہے اور اپنی یہ چاہت دل میں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, نہ اپنے محبوب سے اس کا اظہار کرتا ہے نہ کسی اور کو بتاتا ہے. کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ مثلا فلاں شخصیت کو چاہتا ہے اور یہ محبت اپنے دل میں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کہتے یہ محبت ہے, یہ محبت کا مصداق ہے, محبت ہو. لیکن مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں چھپائی نہ جائے بلکہ اس کا اظہار بھی کیا جائے. اگر انسان محبت آل بیت کا اظہار نہیں کرے گا تو یہ محبت ہوگی مودت نہیں ہوگی, اور جب تک مودت نہیں ہوگی اجر رسالت ادا نہیں. تو محبت آل بیت یعنی مودت ہم نے کرنی ہے, صرف محبت نہیں کرنی. اگر محبت ہوتی دل میں ہوتی ہے اور دل میں لے کے ہمیں دنیا سے چلے جاتے ہمارا اجر رسالت ادا ہو گیا, لیکن نہ, خدا تعالیٰ نے محبت نہیں مانگی, اجر رسالت کے طور پر مبتت مانگی ہے کہ اس کا اظہار کرنا ہے. اب اظہار زبان سے بھی, زبان کا اپنا حق ہے اس کو زبان سے ادا کیا جائے, لباس کے ذریعے سے, چہرے کے ذریعے سے, مختلف جتنے بھی اظہار کے طریقے ہیں مبتت اور محبت کے, ان سب کو استعمال کرنا چاہیے انسان. اگر زبان سے اظہار کرتا ہے لیکن اپنے باقی وجود سے, اپنے قدموں سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنی جیب سے, اپنی جیب سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے اس کا اظہار نہیں کرتا تو وہ اس اعتبار سے اظہار کے اعتبار سے ناقص ہے. زبان کے اعتبار سے ہو گیا لیکن کان کے اعتبار سے آل بیت کے فضائل سنے, آل بیت کے احکام سنے, آل بیت کے فرامین سنے, آنکھوں کے اعتبار سے زیارت, خود جو ہم جو جاتے ہیں زیارت وہ آنکھوں کی مبتت ہوتی ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. غم آل بیت میں آنکھوں سے آنسو بہائے, یہ آنکھوں کی مبتت ہے, یہ آنکھوں کی محبت ہے جس کا ہم آنسوؤں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں. تو ہر چیز کا اپنا ایک فرض ہے, اس اعتبار سے وہ کرنا چاہیے. تو دل میں معتقد ہونا اپنی جگہ, وہ ایک الگ فریضہ, اور زبان سے خدا و تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ ایک الگ فریضہ ہے انسان کے اوپر, زبان سے بھی بجا لانا. صلاۃ پڑھیں سب مل
کر.
یہ کسی ایک معصوم کے بارے میں نہیں ملتا, روایت میں ہے قدمی مرتبت اونٹ پر سوار جا رہے تھے, سفر میں تھے, یک دم اونٹ کو روکا, بٹھایا, نیچے اترے اور پانچ مرتبہ سجدہ بجا رہا ہے, پانچ سجدے کیے. آپ کو پتا ہے اونٹ کا اندازہ ہونا چاہیے, میں نے تو چونکہ دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ میں سے بھی شاید بہت سارے نے دیکھا ہو کہ اونٹ کے اوپر سوار ہونا اور اترنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پہلے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھانے میں بھی اس کی وہ ٹانگیں دوری کرنا, بٹھانا اچھے خاصے 2-3 منٹ لگتے ہیں, تب جا کے اونٹ سکون سے بیٹھتا ہے, پھر انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے. یعنی 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں. ایک مشکل کام ہے, سفر میں جا رہے تھے, سفر روک کے اونٹ کو روک کے اونٹ کو بٹھا کے نیچے اترے اور پانچ سجدے بجا لائے. جب پوچھنے والوں نے پوچھا حضور ان سجدوں کی وجہ سبب, کہا کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا, جا رہا تھا, جبرائیل پانچ نعمتیں میرے پاس لے کر آئے, پانچ نعمتیں مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ بشارتیں دی پانچ نعمتوں کی, تو میں نے اپنے اوپر فرض سمجھا کہ ابھی فوراً اونٹ روکوں اور ان پانچ نعمتوں کا یہی پر شکر گزاراؤں. اور یہ مطلب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. آپ بھی مرکب پر سوار تھے, کہیں جا رہے تھے, جب دم مرکب روکا, نیچے اترے اور ایک لمبا سجدہ انجام دیا. بعد میں جب اصحاب نے پوچھا کہ اس سجدے کا سبب کیا تھا, کہا میں مرکب پر سوار جا رہا تھا, مجھے خداوند کی ایک نعمت یاد آ گئی جو مجھے اس نے عطا کی. تو میں نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ فوراً اس نعمت کا شکر گزار ہوں. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بہت زیادہ معروف ہے. اکثر اس طرح جو ہوتا تھا کہ یک دم وہ سجدے میں سر رکھ دیتے تھے, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے سجدہ کر دیتے, مرکب پہ جاتے ہوئے اچانک اترتے سجدہ کرتے, اور جب پوچھا جاتا تو یہی کہتے خدا کی نعمت یاد آ گئی. پہلے بھی اس کا شکر ادا کر چکے ہیں, لیکن جب مجدد یاد آئے مجدد شکر بجا لاتے ہیں, بار بار شکر بجا لاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے, یہ عبادت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے خدا نمتار سے خواہش کی کہ میں اسی دنیا میں جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا اس سے ملنا چاہتا ہوں, جس کے ساتھ جنت میں جس کی ہمسائیگی میں میں نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. خدا نمتار کی طرف سے پتہ بتا دیا گیا, خدا آبادی میں جاؤ, اس آبادی کے باہر ایک کھنڈر ہے, ایک خرابہ ہے, اس خرابے میں ایک خاتون رہتی ہے, جنت میں وہ تمہاری ہمسائے ہوگی. جناب عیسیٰ ایک دن ٹائم نکال کے چل پڑے, اس بستی کے پاس پہنچے, اس بستی سے باہر خرابہ کھنڈر جو بتایا گیا تھا, گرا ہوا گھر, ٹوٹا ہوا مکان, وہاں پہ پہنچے. ابھی نزدیک پہنچے تھے کہ اندر سے بڑے ہی عشق کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ہی یعنی کیا کہتے اس میں حال میں وہ ڈوب کے آواز آ رہی تھی ایک خاتون کی, کہ خدایا میں تیری کس کس نعمت کا شکر گزار ہوں, تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کو تو نے کسی اور کو نہیں دیا, میں تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں. حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہوئے, ایک کھنڈر میں ایک خرابے میں رہ رہی ہے, اس کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں کہ کہتی ہے اوروں کو نہیں دی مجھے دی ہیں, میری مائیں بہنیں جو میری یہ گفتگو سن رہی ہیں وہ خاص طور پر توجہ سے سنیں کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے, اس میں مرد و زن کی قید نہیں ہے, ایک عورت بھی اگر کنیز خدا بن جائے تو وہ عیسیٰ روح اللہ کی ہمسائی بن سکتی ہے. اللہ سے نبی ہے نا, 124,000 نبی, ان میں 313 رسول, ان 313 رسولوں میں سے 5 اول العزم نبی ہیں, ان 5 اول العزم نبیوں میں سے چوتھے نبی ہیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام. اور یہ ایک عام عورت ہے, ایک عام خاتون ہے, اور اپنی شکر گزاری کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی جنت میں ہمسائی ہوگی. اب ہم جیسوں کے ذہن میں یقیناً آئے گا کہ اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوگا. اب جب حضرت عیسیٰ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, اس جگہ جہاں پہ جہاں سے جدھر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک اپاہج عورت لیٹی ہے, نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, اندھی بھی ہے, نظر بھی کچھ نہیں آتا, اور زبان سے وہ سرسر کہہ رہی ہے خدایا تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں دی جو تو نے کسی اور کو نہیں دی, میں تیری کس کس نعمت کا شکر بجا رہا ہوں, میں تیرا شکر بجا لانے سے آج. وہ لوگ خاص طور پر غور سے سنیں جنہیں دنیا کی ہر نعمت خدا نے دی ہے, پھر بھی وہ گلہ شکوا کرتے ہوئے نظر آتے, پھر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا, نظام نہیں چلتا, چولہا نہیں جلتا. بہت سارے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں, اللہ کی ہر نعمت ہے ان کے پاس, پھر بھی کہتے ہیں بس گزارا نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, خرچے اتنے زیادہ ہیں, یہ ہے وہ ہے, کیسے پورا کرے, ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہر چیز موجود ہے. اس عورت کو دیکھیں, آنکھوں سے اندھی, نہ ہاتھ نہ پاؤں. جناب عیسیٰ پہنچے, سلام کیا, اندھی ہے, سلام کیا, جواب میں کیا کہا, علیک السلام یا روح اللہ, اے عیسیٰ نبی خدا میرا بھی آپ کو سلام. اندھی ہے, دیکھو کیا پتا کون آیا کون نہیں آیا, کس نے سلام کیا, پہلی ملاقات ہے, اس سے پہلے کبھی حضرت عیسیٰ کی آواز بھی نہیں سنی. بعد لوگ ممکن ہے کہ اندھوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے, وہ آواز سے پہچان لیتے ہیں, ان کی آپس میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, اس نے کبھی حضرت عیسیٰ کی آواز بھی نہیں سنی تھی, لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے سلام کیا فوراً نام لے کر جواب دیا. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ صحیح پتے پر آئے. پوچھا اے کنیز خدا, مجھے تو تیرے پاس کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی, نہ تیرا گھر ہے, نہ اس خلیفہ مجھے اس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی نافرمانیاں جو مجھ سے انجام پا سکتی تھی خدا نے ایسے اسباب بنائے کہ میں خود بخود ان گناہوں سے اور خرابیوں اور خامیوں سے بچ گئی۔ صبح و شام اس کا کام یہی ہے کہ وہ ان نعمتوں پر ہے۔ کون سی نعمتوں پر؟ بینائی نہ ہونے کی نعمت پر، ہاتھ نہ ہونے کی نعمت پر، پاؤں نہ ہونے کی نعمت پر، سرپرست، دوست، احباب، یار، انصار، رشتے دار، چاہنے والے نہ ہونے کی نعمت پر شکر بجا لاتی ہے۔ صبح و شام شکر بجا لا رہی ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوال علیہ السلام کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمسائی بن گئی۔ صلوات پڑھیں سب۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔
ایک مرد عارف کے بارے میں کہتے ہیں، گلے شکوے کے والے سے عرض کر رہا ہوں، مرد عارف کے بارے میں کہتے ہیں کہ غربت تھی، ناداری تھی، جوتے نہیں تھے، دل میں آیا کہ یا اللہ ایک جوتوں کا جوڑا ہو جاتا تو کیا بات تھی، جوتے ہی نہیں میرے پاس پہننے کے لیے۔ یہ دل میں آیا، ساتھ ہی جب باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے، پیر ہی نہیں تھے جس کے، دونوں پاؤں نہیں تھے۔ فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، فوراً خدا کی بارگاہ میں اظہار شرمندگی کیا کہ خدایا تیرا شکر، کم از کم مجھے پاؤں تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کم از کم پاؤں تو دیے ہیں، تیرا یہ بھی بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں جو خدا تعالی نے ہمیں دی اور ہم ان سے غافل، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، ہم پھر کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین اصول دیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، فرمایا دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، مادی دنیاوی نعمتیں، امور، مال، دولت، عزت، شہرت، گھر بار، جائیداد، بینک اکاؤنٹ، ان ساری چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھو کہ میرے پاس ان سے زیادہ ہے اللہ کا دیا ہوا الحمدللہ۔ اور مانوی امور میں، عبادی امور میں، خدا مدار کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، پھر تم اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے۔ اگر مادی اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر تم کبھی اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، پھر تم دنیا کے پیچھے لگے رہو گے۔ اور روایت بھی ہے، دو قسم کے بھوکے کبھی سیر نہیں ہوں گے، طالب علم، ایک علم کا طالب، اس کو جتنا علم ملے وہ پھر کہتے اور بھی ہونا چاہیے، جسے عشق ہے علم کے ساتھ، اور ایک دنیا کا بھوکا، دنیا کا لالچی، دنیا کا دیوانہ، اس کو جتنی دنیا بھی دے دی جائے پھر بھی اس کے اندر دنیا کی طلب اور لالچ کم نہیں ہوتی کہ نہیں، اتنی ہی نہیں رہتی کہ نہیں، بلکہ جتنی دنیا اسے ملتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی دنیا سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے جو دنیا کا دیوانہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تم مال دنیا میں اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو، اور مانویت اور اخروی امور میں اپنے سپر والوں کو دیکھو، پھر تمہاری زندگی ایک متعدد زندگی ہوگی، ایک اسلامی اصولوں اور شریعت کے مطابق زندگی ہوگی، پھر تم وہ زندگی بسر کرو گے جو تمہارا خدا چاہتا ہے، پھر تم وہ زندگی بسر کرو گے۔ اے عزاداران سید الشہداء، اے حسین مظلوم سے محبت کرنے والوں، پھر تمہاری زندگی وہ زندگی ہوگی جو تمہارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں جلدی جلدی، یہ ساری باتیں جو تھیں یہ شکر لسانی کے حوالے سے تھیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں شکر عملی کے حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، بعض نعمتوں کا ذکر کر کے ساتھ اس کا عملی جو شکر بتایا گیا ہے وہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بعض روایات میں شکر کو زکات سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد، میزان الحکمہ میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں زکات القدرت الانصاف، یعنی دوسرے لفظ میں آپ کے شکر القدرت الانصاف، اگر تمہیں خدا تعالی نے طاقت کی نعمت سے نوازا ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, طاقت کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا بدن اس طرح سے ہو, نہ طاقت سے مطلب ممکن ہے اس کے قلم میں طاقت ہے, اس کے سگنیچر میں طاقت ہے, اس کے فون میں طاقت ہے, ممکن ہے وہ میری طرح کا سنگر کس بھی, لیکن وہ فون کرتا ہے اس کا فون سنا جاتا ہے, وہ سگنیچر کرتا ہے اس کا سگنیچر چلتا ہے. تمہارے سگنیچر میں طاقت ہے, تمہارے فون میں طاقت ہے, تمہارے کسی کے پاس جانے میں طاقت ہے, جا کے کسی کو کہتے ہو بھائی فلاں آدمی کا کام کرو وہ اس کا کام کرے گا, فلاں اقدار کو اس کا حق دو وہ دے گا. اگر تمہیں خدا نے ایسی طاقت دی ہے, آفیسر ہو تم, مالدار ہو تم, سیاستدان ہو تم, جس شعبے سے بھی, یعنی جس قسم کی تمہارے پاس طاقت ہے, اس طاقت کا عملی شکریہ ہے کہ اس طاقت کو تم انصاف کے لیے استعمال کرو, حقدار کو حق دلاؤ اس کے ذریعے سے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور وہ اس طاقت کا شکر بجا لانا چاہتا ہے تو روایت میں ہے کہ وہ اس طاقت کا شکر اس طرح سے بجا لائے, زبان سے بھی کہے, دل سے بھی معتقد ہو, اور عمل اس طرح سے کرے کہ اس طاقت کے ذریعے سے حقدار کو حق دلائے, مظلوم کی آواز سنے اور مظلوم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اگر دستخط کرنے ہیں تو دستخط کرے, فون کرنا ہے تو فون کرے, یا جس قسم کے بھی اس کی وہ طاقت ہے اس اعتبار سے وہ طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرے. زکات الجمال الافعال. میری جوان بہنیں, میرے جوان نوجوان بھائی, زکات الجمال الافعال, اگر تمہیں ظاہری چہرے کی جو خوبصورتی یا جسے ہم بدصورتی کہتے ہیں, یہ نسبی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں, ممکن ہے آپ کی نظر میں خوبصورت ہو, ہمارے ماحول معاشرے میں خوبصورت نہ ہو. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں, ہم جب قوم پڑھتے تھے ہمارے ساتھ افریقہ کے بہت سارے طالب علم پڑھتے تھے, تو ایک دفعہ اسی طرح کی بات ہو رہی تھی خوبصورتی کے حوالے سے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں افشیوں میں خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کا رنگ جتنا زیادہ کالا ہو, جتنا زیادہ کالا ہو, ہون جتنے زیادہ موٹے ہو, ناک جتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہو, وہ کہتے ہیں ہم ہڈی نکلوا دیتے ہیں ناک, بچے کی بچپن کی ہڈی نکال دیتے ہیں تاکہ ناک جتنی زیادہ سے زیادہ پھیل سکے, اور ہون جتنے زیادہ موٹے ہو, بعض اوقات انجیکشن وغیرہ بچے کو لگا کے تو ہون موٹے کرتے ہیں, ہون جتنے زیادہ موٹے ہو, ناک جتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہو, آنکھیں جتنی زیادہ چھوٹی ہو, اور رنگ جتنا زیادہ کالا ہو, جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ ہمارے درمیان بہت زیادہ خوبصورت. آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے لیے میں ہمارے ماحول معاشرے میں یہ چیزیں ساری چیزیں بدصورتی کی علامت ہیں, یہ ساری چیزیں بدصورتی کی علامت ہیں. یہ خوبصورتی بدصورتی بھی نسبی چیزیں ہیں, مہم نہیں ہے, اور یہ بنائی بھی خالق کائنات نے ہیں, میں نے آپ نے کسی نے اپنا چہرہ خود نہیں بنایا, لیکن بہرحال آپ کے معاشرے میں, میرے معاشرے میں جن کو خوبصورت کہا جاتا ہے, میرے جوان بھائی نوجوان بھائی, میری جوان نوجوان بہنیں بیٹیاں, یاد رکھیں امام فرماتے ہیں خوبصورتی کا شکر یہ ہے کہ انسان با حیا ہو, خوبصورتی کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو غلط استعمال نہیں, یہ شکر ہے. اگر شکر بجا نہیں لاؤ گے ان عذابی لشدید, قرآن کی آیتوں کہتی ہے کہ پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. زکات الظفر الاحسان والعف, ظفر کامیابی فتح, اگر آپ کو اپنے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تجھے فتح مبین کی نعمت سے نوازا. تو جب تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے, جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ, فتح حاصل کر لو, اس کا شکر کیا ہے؟ زبان سے تو کہیں گے الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں فتح عطا کی, دل میں بھی ہم معتقد ہوں گے کہ اس فتح کا اصلی مسبب اور سبب خدا نمتال کی ذات تھی. عمل میں ہم کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں فتح کی کا شکر یہ ہے کہ تم احسان اور عفو سے کام لو, اپنے دشمن کے ساتھ دیکھو, اپنے دشمن کو معاف کر دو. شرط یہ ہے, البتہ یہ میں عرض کر رہا ہوں, شرط یہ ہے کہ آپ کے احسان کرنے معاف کرنے سے ایسا نہ ہو کہ وہ اور بگڑ جائے, وہ تھن خان باندھے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے جیت کے بھی مجھ سے ڈرتا ہے, میرا کتنا ٹیک ہے, اگر کوئی اس قسم کا چکر ہے تو پھر نہیں. لیکن اگر وہ واقع انسان ہے, اس کے دل میں اقدار انسانی موجود ہے, آپ فتح کے بعد جب اسے معاف کر دیں گے, اس سے نیک سلوک کریں گے, تو اس سے پہلے تو آپ نے اس کے بدن پر فتح حاصل کی تھی, اپنے اس عمل کے ذریعے سے آپ اس کا دل بھی جیت لیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی کام کیا. جب فتح ملی مکے میں بھی جب فتح ملی تو کیا کہا؟ میں آج تم سے کچھ نہیں بد کوئی بدلہ نہیں دوں گا. وہ جو تم میرے اوپر کوڑا پھینکتے تھے, جانوروں کے کلازتیں میرے اوپر پھینکتے تھے, مجھے پتھر مارتے تھے, میرے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھتے تھے, میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں نے تم سب کو معاف کیا, میں نے تم سب کو آزاد کیا. دل جیت گئے, بدن تو جیتے ہی جیتے تھے, دل بھی جیت گئے. تو زکات تو ظفر الاحسان والعف, جب آپ کو اپنے مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے, فتح حاصل ہو جائے, اسے گلے لگاؤ. اگر خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے, اگر خدا نے دولت سے نوازا ہے تو زکات الیسار بر الجیران وصلۃ الارحام. اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے مطابق ہر نعمت موجود ہے, اس کا آپ شکر عملی بجا لانا چاہتے ہیں, روایت فرماتی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو, ان کی ضروریات کو خیال رکھو, اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, ان کی ضروریات کو. شکر عملی کرو گے, شکر کرو گے, خدا تمہیں اور زیادہ نعمتیں دے گا. ہماری دنیاوی ہمارا حساب کتاب کہتا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا, لیکن قرآنی حساب کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کے حساب کتاب یہ کہتا ہے کہ خدا کے راستے میں اگر خرچ کرو گے خدا تمہیں اور زیادہ نواز دے گا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں, جس کو اس بارے میں شک ہو, اللہ نہ کرے کسی کو شک ہو, وہ آزما کے دیکھ لے, خرچ کر کے دیکھے. تم خدا کی بارگاہ میں ایک روپیہ دو گے, خدا اس کو بال پر دے گا, اسے پروان چڑھائے گا, اور سینکڑوں گنا برابر تم اسی دنیا میں دے گا. آخرت میں جو کچھ دے گا وہ اپنی جگہ. جنی معاملات میں خدا کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں, جنہیں یہ چسکا پڑ جاتا ہے, جنہیں یہ اس کاروبار کے نفع کا احساس ہو جاتا ہے, ان سے آپ جا کے پوچھے کتنے کھلے دل کے ساتھ خدا کے رستے میں دیتے ہیں, بغیر گنے بغیر حساب کتاب کے خدا کے رستے میں دیتے ہیں. اور جتنے کھلے دل کے ساتھ خدا کے رستے میں دیتے ہیں, اتنے ہی کھلے طریقے کے ساتھ خدا انہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں. کسی زمانے میں, گزشتہ انبیاء کے زمانے میں, کوئی شخص تھا, منموجی شخص تھا, ہوتے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس دور میں نبی کے پاس آیا اور کہا کہ یا نبی اللہ, رزق مقسوم ہے, رزق مقدر ہے, ہر ایک کا مشخص ہے, میں چاہتا ہوں خدا تعالی جتنا میرا رزق ہے ایک ہی بار مجھے دے دے, میرا جتنا رزق لکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو دے گا تو ایک ہی بار مجھے دے دے. میری یہ خواہش ہے آپ خدا کی بارگاہ میں درخواست دی, میں چاہتا ہوں خدا میرا مر داد ہمیں مر جتنا رزق ہے سارا مجھے دے دے. اللہ کے نبی نے دعا کی, خدا نے بھی قبول کی, اور اس شخص کا سارا رزق ایک ہی بار اسے عطا ہو گیا. اس نے کیا کیا, پورے شہر میں منادی کرا دی, وہ پکانے والے سارے بلوائے, کہا یہ سارا پکاؤ, اور سارے شہر کو آپ کہا کہ آ کے کھا لو. ایک کھانے کے ٹائم میں مثلا دوپہر کو اس نے پکوایا, اور سارا رزق اپنا جو بھی تھا اس کا سارا لوگوں کو کھلا دیا. اس کے بعد اس کے اوپر ایسی رزق کی فراوانی ہوئی, اتنا مال و دولت اسے ملا, اتنا رزق ہوا, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے سوال کیا, یا نبی اللہ, اس نے تو اپنا سارا رزق لے کے دنیا کو کھلا دیا تھا, اس کا تو رزق ہی ختم ہو گیا تھا, یہ جواب آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب خدا کی بارگاہ میں سوال ہوا, جواب ملا کہ اس نے اپنے حصے کا رزق میری مخلوق کو کھلا دیا, اب میں جو اب میرا تفضل یہ کہا ہے, میرا فضل یہ کہا ہے, اس نے میری مخلوق کو کھلایا جن کو میں نے خرچ کیا تھا, جن کے رزق کی ذمہ داری میری تھی, اس نے ان کو اپنا سارا رزق دے دیا, اب میں اس کو دے رہا ہوں اور بے حساب کتاب دے رہا ہوں. انسان واقعی اخلاص کے ساتھ, وہ جو پہلی شرط ہے عبادت کی, اس کے ساتھ اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کرے, دوسروں کی مدد کرے, صلہ رحمی کرے, ہمسایوں کا خیال رکھے, اور پھر دیکھے کہ خدا اس کے رزق میں کتنی برکت دے. صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک لمحے کے لیے آپ کو سمجھ کر, اگر ہمارا سارا معاشرہ اس حدیث پہ عمل شروع کر, جن کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ اپنے ہمسایوں کا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, ان کو مناسب رقم دے کر ان کو کاروبار میں کسی جگہ فٹ کریں اور یہ کام کریں, ایک دو سال کے اندر ہمارے معاشرے میں سے غربت بالکل ختم ہو جائے گی, نہیں ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی.
لیکن کون ہے جو اس کے اوپر یقین کرے اور پھر اس یقین کے بعد عمل کرے؟ جہاں تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیں آپ، مثلا ہوتے ہیں لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ایسے نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کاروبار کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں بھائی کہ جاؤ یہ، وہ کہتا ہے میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، غریب آدمی پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے لیتا ہے اور کھا جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مال کو دے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت المیہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، میں بہت سارے کو میں خود جانتا ہوں جو اس طرح سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں بھیک کا آدمی واقعی نہیں بنانا چاہیے دوسروں کو، کاروبار کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفت مال ہے، کھاؤ پیو ایش کرو بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ بےچارے جو اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خود ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، یار کیا فائدہ ہے اس کو پیسے دیے کھا کے، یعنی یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ایک مالدار شخص اپنے مال میں سے، اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے ایک رقم دیتا ہے کسی کو کاروبار کے لیے، کام کے لیے، مدد کے طور پر، کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی اپنے ہمسائے کو، تو یہ اب اس کا بھی فرض بنتا ہے، نہ اس لیے کہ اپنے آپ کو غربت سے نجات دے، اپنے آل و عیال کو غربت سے نجات دے، یہ تو فرض ہے ہی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، کیونکہ اگر آج اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کل کوئی اور حقدار آئے گا اور وہ واقعی کاروبار کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ممکن امیر آدمی کہ میں اس کو نہیں دیتا، میں نے پہلے اس کو دیا تھا وہ کھا گیا، کیا پتہ یہ بھی کھا لے۔ اس آدمی نے نہ صرف یہ کہ اپنے آل و عیال کا اور اپنے ساتھ زیادتی کی، بلکہ نیکی کا ایک باب جو کھلا تھا اس کو بند کر دیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ اس پیسے سے لے کے کاروبار کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کے لیے اخراجات مہیا کرتا ہے اور بے نیاز ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، یہ مالدار شخص، یہ متدین شخص جو جس نے اس کی مدد کی تھی، یہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ میرے خون پسینے کی کمائی سے اس نے کاروبار کیا، اب یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، خوش ہوتا ہے، کل کوئی اور آئے گا یہ خوشی سے اسے بھی دے گا کہ پہلا تجربہ کامیاب رہا، یہ بھی اسی طرح سے کرے گا، ایک گھر اور میرے دی ہوئی سرمایہ سے آباد ہو جائے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، خوشی سے دے گا۔ اگر ایک دو سال ہمارا معاشرہ اس حدیث کے اوپر عمل کرے، ہمارے معاشرے سے فقر اور غربت مٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، یہی ماحول، یہی دنیا جنت بن سکتی ہے، میں اور آپ بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم قدم اٹھائیں، شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ زکات اس سے ہاتھے اسائی فی طاعت اللہ، جن کو خدا مدار نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، صحت آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، زور دیا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ وہ کوشش کریں اللہ کی اطاعت، ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، پاؤں دیے ہیں تو پاؤں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، آنکھیں دیے ہیں تو آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، جن چیزوں کے دیکھنے سے خدا مدار نے منع کیا ہے ادھر آنکھیں بند کریں، جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ان کو دیکھیں، کان دیے ہیں تو ان کانوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، جن چیزوں کی سننے کی اجازت دی ہے یا واجب قرار دیا ہے ان کو سنیں، جن چیزوں کے سننے سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے کانوں کو بچائیں۔ اسی طرح تمام اعضاء، جسم کے تمام اعضاء جو اسے دیے ہیں، ہر عضو کو خدا و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر عملی ہے، اس لیے شکر لسانی الحمدللہ صحیح و سالم جسم دیا تمہیں مجھے، شکر قلبی دل میں معتقد ہو کہ جو کچھ میرا جسم ہے صحیح و سالم ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور شکر عمل یہ ہے کہ اپنے اس پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں صرف، مخلوق خدا کی خدمت میں صرف، مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عبادت بندگی اپنی کرے، اور ساتھ جتنا ہو سکے اس بدن کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، کسی بزرگ عالم کا بہت خوبصورت جملہ ہے، جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی بستی سے راستہ گزر کے جاتا ہے، تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اور وہاں جا کے سارے دن رات انسان عبادت کرتا ہے، ذکر خدا کہتا ہے، اس طرح سے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، انہیں انسانوں کے درمیان سے گزر کر، انہیں انسانوں کا خیال رکھ کے، انہیں انسانوں کے حقوق و ناس کو ادا کر کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، ہمسایوں کے، مومنین کے، جو بھی اس کے ساتھ منسلک افراد ہیں، ان سب کے حقوق ادا کر کے وہ خدا کی بارگاہ میں رتبہ اور درجہ حاصل کر سکتا ہے، وہ لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہو سکتا ہے۔ تو زکات اس سے ہتے السعی فی طاعت اللہ، اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ صلوات
اللہ علیہ وسلم۔
ممکن
ہے میری باتیں بہت زیادہ پرچنگ نہ ہوں, ممکن ہے میری باتیں بہت زیادہ خوشحال کنندہ اور تفریح کنندہ, چونکہ یقیناً ہم مجالس میں اپنا ٹائم اچھے طور پہ پاس کرنے کے لیے نہیں آتے, بلکہ ہم مجالس میں ہیں. مجالس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ دیں, بولنے والے کچھ دیں اور لینے والے کچھ, آنے والے کچھ لے کے جائیں, خوش ہودار جائیں اور ایک اللہ گلا ہو اور شگر پیدا ہو اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں خوش خوش. یہ مجالس اور محافل کا مقصد نہیں, تفریح مقصد نہیں ہے. تفریح کے لیے کھیلوں کے میدان ہیں, تفریح کے لیے بہت ساری دوسری جگہیں, حلال تفریح بھی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ساری دوسری جگہیں. یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے میری ذاتی کوشش یہی ہوتی ہے, چاہے آپ ان باتوں سے خوش ہو یا خوش نہ ہو. ایک بزرگ عالم دین مثال دیتے تھے, ڈاکٹر کا کام ہے انجیکشن لگانا, مریض چاہے چینگ کرے اور چاہے پی کرے, مریض جو مرضی ہے کہے, اگر ڈاکٹر تشخیص دیتا ہے کہ اس کو انجیکشن لگنا چاہیے, اس کو سوئی چبھنی چاہیے, اب وہ سوئی کی چبھن چاہے اسے اچھی لگے یا بری لگے, ڈاکٹر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سوئی لگائے. تو ہمارا بات یہی بنتا ہے, جو ہماری سمجھ میں آئے آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کو دینا چاہیے, آپ کے لیے مفید ہے, چاہے آپ کو پسند آئے یا صلاح پڑے سب مل کر. محرم الحرام کا مہینہ, آخری جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ زکات الصحت السعی فی طاعت اللہ, کربلا میں جو افراد اور ہستیاں آئی تھیں ان کی صحت, ان کی جوانی, ان کی طاقت بے مثال تھی. حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام, ان دو شخصیات کے بارے میں ملتا ہے, جب یہ مدینے میں باہر نکلتے تھے تو بازار میں جب آتے تھے تو بازار میں کاروبار رک جایا کرتا تھا, بازار میں کاروبار رک جایا کرتا تھا, بیچنے والے بیچنا بھول جاتے تھے اور خریدنے والے ان ہاشمی جوانوں کو دیکھا, ان کی جوانی کو دیکھا, ان کو اللہ نے صحت و سلامتی دی تھی اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اس صحت کو خرچ کیا, ان کو اللہ نے طاقت دی تھی, اس طاقت کو کس طرح سے اللہ اور اللہ کے جان خلیفہ اور اللہ کی طرف سے منسوب امام کی اطاعت میں خرچ کیا. آج دو محرم الحرام, روایت میں ملتا ہے طولانی داستان ہے کربلا کی, مدینے سے مکہ پہنچے, مدینے کی جدائی بڑی سخت تھی لیکن بہرحال پھر مکہ خانہ خدا, کچھ سکون ہوا, کچھ اطمینان ہوا. ظاہر تین چار شعبان کو یہ قافلہ مکہ پہنچا اور پھر مکہ میں امام نسبتاً کچھ سکون ہو گئے. وقت گزرتا رہا, حاکم شام یزید کو خبر مل گئی کہ امام مکہ پہنچ گئے. آہستہ آہستہ شعبان, رمضان المبارک, شعبان, ذیقعدہ, حج کے ایام آ گئے, حج کا مہینہ آ گیا. سازش کی گئی, وہاں سے 30 افراد بنی امیہ کے خاص قاتل, کرائے کے قاتل, جو اپنے لباس میں اسلحہ چھپا کے لائے تھے, ان کو بھیجا گیا. سازش یہ تھی کہ خانہ خدا میں طواف کے دوران اس رش میں, حج کے رش میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیں گے اور اس قتل کا الزام عبداللہ ابن زبیر پہ ڈال دیا جائے گا, چونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور اس کے بارے میں بھی جاسوسوں نے اطلاع دے دی تھی کہ وہ واقعی مکے میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا. اس کا پروگرام یہی تھا کہ مکے میں لوگوں سے بیعت دے کے حکومت لے کے پھر یزید کے مقابلے اپنی الگ حکومت بناؤں گا. تو یہ خبریں بھی اسے مل گئی تھی. تو اس نے چاہا ایک تیر سے دو شکار کریں, امام علیہ السلام سے بھی نعوذ باللہ بغور, یعنی اس کے نظریے کے مطابق نجات مل جائے گی اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کے الزام میں پکڑ کے ان کو بھی پھانسی دے دے گا اور اس طرح سے دونوں سے اسے نجات مل جائے گی. امام اس سازش کو سمجھ کے, سمجھتے تھے ان میں امامت سے بھی اور قرائن سے بھی اور آثار سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ سازش کی جا رہی ہے. وہ مظلوم امام 28 رجب کو, جن کے لیے مدینہ چھوڑنا انتہائی سخت اور ناگوار تھا, 8 ذی الحج کو جب ساری دنیا احرام باندھ کے منا اور عرفات کی طرف حج کے لیے جا رہی تھی، حج کا وارث، حج سکھانے والا اور حج کی حقیقی رونق اپنا احرام عمرے میں بدل کے مکے سے جا رہا ہے. خانہ حرم رسول پہلے تنگ کیا، امت نے مجبور کیا اس لیے، اور اب امت ہی کی وجہ سے، اس ظالم اور جابر حکومت کی سازشوں کی وجہ سے حرم خدا بھی ترک کرنا پڑ رہا ہے. فرزند زہرا مکہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، کس دل سے کعبہ کو ودا کیا ہوگا. میں نے اس دن بیاس کیا، یہ بیاس کروں، خانہ خدا خدا جن کو لے کے گیا انہوں نے دیکھا، جو نہیں گیا اللہ انہیں بھی لے کر جائے. خانہ خدا سے میں اگر تشبیہ دوں تو ایسے تشبیہ دوں گا، انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے جیسے اپنے بیٹے سے باپ کو محبت ہوتی ہے. یعنی مجھے خود ایسے ہی، میرے اپنے احساسات یہی تھے، جس طرح اپنے بیٹے کو میں دو چار دن نہ دیکھوں تو ایک ان کے حوالے سے ایک میٹھا میٹھا دل میں درد ہوتا ہے. ایسے ہی وہ جو کالے کپڑے میں لپٹا ہوا کمرہ سا بنا ہوا ہے، انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یقیناً جو گیا ہم کے تجربہ ہوگا، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. جب حج کے ایام میں رش ہو جاتا ہے، اندر جانے والے راستے عموماً وہ بند کر دیتے ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں، چھت سے جا کے خانہ خدا کو دیکھتے ہیں. جب تک خانہ خدا پہ نظر نہ پڑے انسان کو چین اور سکون نہیں آتا، ایک عجیب سا عشق اور محبت ہوتا ہے. یہ مجھ گناہ گار کا حال ہے، اور جو اس کعبے کا وارث ہے اس نے اس خانہ خدا سے جدائی کیسے پڑی. یقیناً جب امام الوداع کے لیے آئے ہوں گے، کبھی حتیم کے ساتھ لپٹ کے، کبھی حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے، کبھی غلاف کعبہ سے لپٹ کے روئے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ دیوار کعبہ، کعبہ کا غلاف، وہ بھی فرزند زہرا کی جدائی میں گریا کر رہا ہوگا کہ اے حاجی، اصلی حاجی تو ہے، تو حج چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے تجھ سے حج سیکھا وہ حج کریں گے اور تو حج نہیں کرے گا. شاید تاریخ اسلام کا یہ وہ واحد سال ہے جس سال کسی کوئی معصوم حج میں نہیں تھا. عزیز و امام نے مکہ چھوڑا، مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں، ایک منزل پر پہنچے اور ابن یزید رہائی کا لشکر امام کے سامنے آ گیا. لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، امام کے لشکر کے پاس پانی فراوان تھا، اور لشکر جب آیا چہروں کے ہونٹ خشک تھے، جانور تک پیاس سے ہانپ رہے تھے. جیسے امام نے یہ لشکر دیکھا، دشمن کا لشکر ہے، ابھی لشکر نے کوئی بات نہیں کی، امام نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، مشکیزوں کے دانے کھول دو، ان کے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. جب سب کو پانی سے صرف کر چکے، اب وہ دعا بیان کیا اور کہتا ہے مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے کر آؤ. امام نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں، اگر تمہیں میرا یہاں آنا گوارا نہیں تو میں واپس اپنے نانا کے شہر چلا جاتا ہوں. اور نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. امام نے کہا میں بھی کوفہ نہیں جاؤں گا. آخر بات یہاں پہ ختم ہوئی اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ واپسی کا راستہ اختیار نہ کریں، آپ کسی اور سمت چلیں، اور میں اس دوران ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، پھر جو اس کا جواب آیا پھر دیکھیں. امام نے اپنا رخ موڑ لیا اور سمت میں چل پڑے. چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا، تاریخ کہتی ہے کہ امام کا گھوڑا رک گیا. امام نے جتنا اسے چلانے کی کوشش کی ایک لگائی، لیکن گھوڑا آگے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا. روایت کہتی ہے امام نے گھوڑا تبدیل کیا، ایک اور گھوڑا لایا گیا، امام اس پر سوار ہوئے، اسے ایک لگائی، اسے چلانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں چلا. روایت کہتی ہے سات گھوڑے فرزند زہرا نے بدلے، لیکن کوئی دوڑا آگے نہ بڑھا. جب یہ امر عجیب دیکھا تو امام نے کہا اس علاقے کے لوگوں کو کسی گھوڑے کو بلایا جائے. بلایا گیا، پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہنے والے نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں. فرمایا اللہ اس کو ناخر، کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شد فرات کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. پھر امام نے کہا کہا کوئی اور نام؟ کہا جو قال لہا کرب بلا، بس کرب بلا کا لفظ سننا تھا. امام نے آواز دی، رکابنا
اللهم انا نسالك ونبوك بمولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام يا الله 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 يا ارحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
میرے اللہ کی دعا کا پرام آئے میرے کریم سلام کا خدا و سرائے کا جلا کا میرے اللہ کی دعا تیری اسماء حسنی کا میرے اللہ کی دعا تیری صفات جمال و کمال کا ہماری بارگاہ کی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما دین دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما آل بیت علیہ السلام کی محبت اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دنیا میں ان کی زیادہ عزت و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما ہمارے والدین والدین زمین حقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما عرضی و سماوی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما اپنی رحمتیں برکت ہم سب کے شامل حال فرما ہم سب کو ایک اور نیک کرنے کی توفیق عطا فرما پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما حاضرین مومنین مومنات ہماری ماں بہنیں ہمارے بزرگ جوان نوجوان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما بالخصوص یہ کاظم علی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ زیادہ مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو کربلا والوں کی مشکلات کے صدقے دور فرما منوائے حق کا سایہ قائم و دائم فرما ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما اسلام مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما اسلام مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما مومنین مومنات اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء دنیا میں جہاں کے ان بستے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اولاد کو اولاد صالح عطا فرما جن کو اولاد دیا ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا ہمارے آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہ السلام کا عہدہ کردار عہدیدار بننے کی توفیق عطا فرما رزق انار وافر بابرکت عطا فرما ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آل الطاہرین جملہ مرحومین حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام شہداء مقتدی تشیع علماء کرام و راجع اعظم خدمت گزاران دین جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مع الاخلاص والصلوات